اور اس سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے سن 8 ہجری کے اختتامی لمحات تک ہمارا یہ درس پہنچا. رب کریم کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ، اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری اس قرات اور سماعت، ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما، اور یہ قرات اور سماعت کو ہمارے لیے دونوں جہان میں عزت کا اور شرف کا باعث بنا، بالخصوص تیرے محبوب کے چشمان کرم اور چشمان رحمت کا ذریعہ بنا. حضرات گرامی، سن 8 ہجری جو تاریخ اسلام کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر 8, 9 اور 10 یہ 3 سال انتہائی اہمیت کے متحمل ہے. 8 ہجری کے اندر ہونے والے عظیم واقعات میں تو آپ نے سماعت فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے فتح مکہ کے لیے، اور فتح مکہ کی تکمیل کرنے کے بعد 6 شوال المعظم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوئے حنین کے مقام پر. میں جس طرح عرض کر چکا ہوں کہ کفر کی شکست کے بعد، بالخصوص فتح مکہ کے بعد، کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی. اب کسی بھی صورت میں کسی کافر میں جرت نہیں تھی کہ وہ اسلام کے سامنے آ کر سینہ تان کر مقابلہ کر سکے. ان کی ہمت تو اسی وقت ٹوٹ گئی تھی جب غزوہ احزاب اور غزوہ خندق میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی اور کہا کہ یا اللہ، اسلام کو اتنا غلبہ عطا فرما کہ آج کے بعد اور آج کے دن کے بعد اور اس معرکے کے بعد مشرکین کو یہ جرت نہ ہو، اہل مکہ کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے سامنے آ سکے. تاریخ اسلام کے اس حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ غزوہ خندق کے بعد پھر کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں کافر مسلمانوں کے سامنے جنگ کے لیے آیا ہو. فتح مکہ کے اندر، جس کی ساری تفصیل آپ نے سنی، کہ فتح مکہ کے اندر حسن اخلاق اور شفقت کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم کارنامہ پیش فرمایا اور انسانوں کو، انسانیت کو وہ عظیم دستور مرحمت فرمایا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر سارا مکہ امنڈ کر دار اسلام کے اندر محیط ہو گیا. فتح مکہ کے اندر اور مکہ کی فتح کے وقت سارے بتوں کو توڑ دیا گیا. عزا، لات، مناف، جو کفار کے بڑے بڑے بت تھے، ان کو توڑ دیا گیا. لیکن مکہ سے ہٹ کر ایک آبادی جس کو طائف کہا جاتا ہے، وہاں پر قبیلہ حوازن کے لوگ رہنے والے ہیں، قبیلہ ثقیف کے لوگ رہنے والے ہیں، بڑے متشدد مشرک ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ان کو توڑا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے، سر بازار ان کو مسمار کیا ہے، ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، پورا زور لگا دیں گے، پوری قوت صرف کر دیں گے اور مسلمانوں کے اس پیغام کو ختم کریں گے، اپنے بتوں کی توہین کا مکمل بدلہ لیں گے. مالک بن عوف، جن کے سر پر یہ سہرا رکھا گیا مشرکین کی جانب سے کہ آپ آئیں اور آپ آ کر کفار اور مشرکین کے دستے کی سربراہی کریں اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں، وہ مشرکین اس قدر متشدد تھے اور اس قدر نالا اور غصے میں تھے کہ وہ گھر سے اپنی بیوی، بچے، مویشیاں سب لے کر نکلے کہ اب گھر لوٹ کر نہیں آنا ہے، یا خود کو مکمل ختم کر دینا ہے یا پھر چراغ اسلام کو گل کر دینا ہے. اب اس عزم سے وہ وہاں پر روانہ ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر پہنچ گئی مکہ مکرمہ کے اندر. مکہ کی فتح کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل بحث گزری اس پر کہ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد اس کی اخلاقی، سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی پورا ڈھانچہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں بنایا، اور الگ الگ صحابہ کی ٹیم بنائی کہ ایک ملک، ایک علاقہ، ایک شہر، ایک زندہ قوم ترقی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، انہوں ان کو شعبہ زندگی کے اندر جن جن اہمیت اور جن جن کاموں کی ضرورت ہوتی ہے، سرکار نے ان صحابہ کی کمیٹیاں بنا دی تھی، مذہبی علماء کی کمیٹیاں الگ کر دی، سیاسی علماء کی کمیٹیاں الگ کر دی، ان کے ذمہ لگا دی، مذہبی علماء کے اندر بعض لوگوں کو مختص کر دیا کہ یہ فتاوے دیں گے، ان کا افتاح ہوگا، یہ درس دیں گے، یہ تدریس دیں گے، یہ اخلاق سکھائیں گے، یہ کردار سکھائیں گے، یہ عقیدہ سکھائیں گے، حضرت معاذ بن جبل کو ان کا رئیس بنایا، اور سیاسی باگڈور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عتاب بن اسید کو مرحمت فرمائی، اور اپنا جانشین بنا کر مکہ مکرمہ کا گورنر حضرت عتاب بن اسید کو بنایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 6 شوال المعظم سن 8 ہجری باعتبار عیسوی تاریخ کے 27 جنوری 630 عیسوی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ خبریں ساری پہنچ گئی تو سرکار نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا اور جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، تمام معاملات کی وہاں پر چھان بین کر لی گئی، کفار کا لشکر طائف سے روانہ ہو گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جانے کی بجائے اپنے صحابہ کو یہاں پر جمع کیا اور اعلان جہاد کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب بڑا عظیم لشکر تھا جس میں مکہ کی عام عوام بھی شامل تھی کہ جن کے دلوں پر میرے آقا کی محبت کا مہر ثبت ہو چکا تھا، جن کے دلوں میں کفر شرک اور میرے آقا کی توہین کی نحوست بیٹھی ہوئی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان کرم سے ان کے دلوں میں سرکار علیہ السلام کی محبت کا چشمہ پھوٹنے لگا۔ اب انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ حنین جا رہے ہیں اور وہ قوم بڑی سخت ہے، مضبوط ہے، واقعہ معراج میں آپ نے سنا ہے کہ طائف میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا اور تکلیف دی تھی، یہ وہی مضبوط قوم، ڈھیٹ قوم ہے بڑی پڑھی لکھی لیکن کافر مکہ مکرمہ کے کفار سے زیادہ شدید بدترین اخلاق رکھنے والی قوم ہے، اور اعصابی طور پر، جسمانی طور پر، عزائم طور پر، ذہنی فکری طور پر بڑی مضبوط قوم ہے، کہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے لوگ، انہوں نے کہا کہ حضور وہ قوم بڑی جری ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا جو چلنا چاہتا ہے چلے۔ اب مسلمان یہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن مشرکین کا دستہ جو تھا وہ تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ۔ ایک یہاں پر کرامت اور معجزہ ذکر کیا جاتا ہے، امام بحقی علیہ رحمت نے اس کو بڑی وسوخ سے بیان کیا کہ جب مشرکین اپنے دستوں کو لے کر روانہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ مسلمانوں کے دستوں کی جاسوسی کی جائے کہ مسلمانوں کے لشکر کا کیا حال ہے۔ تو ان میں سے جو ذہین فتین لوگ تھے، یہ ہر جگہ پر ہوا، آپ نے گزشتہ سب جگہوں پر سماعت کیا ہے کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی جناب طاقت کو آزمایا جاتا ہے، حدیبیہ کے مقام کا بھی واقعہ آپ کے سامنے، ساری چیزیں، تو یہاں پر بھی یہ سلسلہ ہوا۔ جب ان میں سے ایک شخص جو بڑا فتین اور ذہین تھا وہ آگے آیا تو اسے خدا کی وہ غیبی مخلوق نظر آئی کہ جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتاری تھی، جس طرح کہ غزوہ احزاب کے اندر تھا، جب غزوہ بنو قریظہ لڑا گیا، کہ جو حضرت انس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار تنہا آگے چل رہے ہیں اور چند صحابہ سرکار کے ساتھ ہے، اور پیچھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے ہزاروں کا لشکر ہے اور وہ گھوڑے ان کے اتنے تیز انداز میں دوڑ رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب گھوڑا تیز انداز میں دوڑے تو جب گھوڑا دوڑتا ہے تو زمین کو روندتا ہے اور زمین پر زور سے اپنی ٹاپوں کو مارتا ہے، تو ٹاپیں اور زمین کو روندنے کی وجہ سے گرد و غبار فضا میں آ جاتی ہے اور پوری فضا گرد آلود ہو جاتی ہے۔ تو حضرت انس کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ ہے اور پیچھے غبار اڑ رہا ہے کہ جو آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ میں سرکار کے قریب آیا، میں نے کہا حضور یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جبریل ہے جو پوری فوج لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے کہ صحابہ میں وہی جذبہ تھا جس کی بنا پر یہ عالم غیب کے مشاہدات ان کو کرائے گئے تاکہ وہ عین الیقین سے حق الیقین کی طرف راغب ہو جائے اور انہیں یقین کامل نصیب ہو جائے۔ حضرت گرامی اسی طرح جب وہ کافر آگے بڑھا تو اسے مرعوب کرنے کے لیے کوئی ایک غیبی مخلوق نظر آئی، وہ وہاں سے دوڑا اور آ کر مالک بن عوف سے کہنے لگا کہ تم اس قوم سے کیسے لڑو گے؟ میں نے دیکھا ہے کہ سبز پوش یعنی ہرے لباسوں میں ملبوس ایک پوری فوج ہے، بعض اس میں سفید کپڑے والے ہیں، بعض اس میں سبز کپڑے والے ہیں، اور ان کے پاس ہاتھی نما گھوڑے ہیں، تو ان سے لڑنا تو بہت مشکل ہے۔ تو یہ وہ فرشتوں کی فوج تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے حنین میں بھی تشریف لائی، اللہ نے بھیجا، اور غزوہ احزاب کے اندر بھی وہ آئی ہے۔ لیکن مالک بن عوف اور یہ سارے لوگ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں، اب کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز ہو یا تو ہم پیوند خاک ہو جائیں یا اس کو زمین میں گاڑ دیں، دونوں میں سے کام ہو سکتا ہے، ہم پیچھے لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ اب حنین کی یہ جگہ جو اپنے مقام کے اعتبار سے بڑی سنگلاخ گویا کے میدان ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً یہ چار دن کا سفر مکمل کرنے کے بعد 8 شوال سن 8 ہجری کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 10 شوال سن 8 ہجری کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے مقام کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اب یہ چار دن کا سفر مکہ مکرمہ سے سرکار نے کیا ہے اور کفار کا لشکر نظر نہیں آ رہا ہے، اب وہ لشکر اپنی پوری تیاری کے ساتھ، کیونکہ وادی حنین جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا گزشتہ درس میں بھی کہ وہ ایسی سنگلاخ زمین ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی اور ٹیلوں کا سلسلہ ہے، وہ پہاڑی ٹیلے بظاہر تو چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی دستہ جا کر کوئی 8, 10, 15, 20 آدمی چھپ بھی جائیں تو آنے والے شخص کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کون آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو سنگلاخ راستہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ٹیلوں کا راستہ ہے، مالک بن عوف نے اپنی جنگی ترکیب کے اعتبار سے، کیونکہ بہت زبردست قسم کا جرنیل تھا یہ اور بہت ذہین فتین جرجو اور گویا کہ جنگجو تھا، اس نے اپنی فوج کو پہلے ہی مسلمانوں کے آنے سے پہلے ان سنگلاخ وادی کے اندر اور اس پہاڑی ٹیلوں کے اندر بٹھا دیا اور ان ماہر جوانوں کو بٹھایا کہ جن کی جرت کے فسانے طائف میں گائے جاتے تھے، جن کی عظمت اور جن کی بازو کی مضبوطیوں کو تذکرہ ہوتا تھا، جن کی تیر اندازی اور جن کی بہادری اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جاتی تھی، ان جوانوں کو چن چن کر انہوں نے گویا کہ ان پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے بٹھا دیا کہ جیسی مسلمان داخل ہوں اور مکمل ہمارے پنجے میں آ جائیں تو حملہ کر دیا جائے کہ نہ وہ ادھر بھاگ سکے نہ ادھر بھاگ سکے، صرف ایک ہی معاملہ ہو کہ وہ پیٹ دکھا کر بھاگے اور انہیں ہماری قوت اور جرت کا اندازہ ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علی مردوان کو لے کر جب روانہ ہوئے تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جب مڑ کر اپنے لشکر کو دیکھا تو وہ فخر سے ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا آج کافر ہم سے کیا جیتے گا، آج تو ہمارے پاس وہ جوان بھی موجود ہیں جنہوں نے بدر میں لڑا، احد میں لڑا، احزاب میں لڑا، جن کی بہادری کے تذکرے موجود ہیں، یعنی مہاجر صحابہ اہل مکہ کے لگے، آج ان میں تو وہ بھی موجود ہیں کہ جو خود اسلام کے دشمن تھے، جن کی طاقت کے فسانے گائے جاتے تھے، آج وہ بھی اسلام کی حمایت میں آ گئے ہیں، تو آج مسلمانوں کی قوت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ مشرک کیا لڑے گا، اور ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ لن نغلب الیوم، آج کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں مغلوب کر سکے گی اور ہمیں گرا سکے گی، من قلت، یہ الگ بات ہے کہ ہم قلیل ہیں لیکن قلیل ہونے کے باوجود ہمیں کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکے گی، مرعوب نہیں کر سکے گی، ہمیں گویا کہ گرا نہیں سکے گی۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے سنے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، فرمایا کہ تم نے فخریہ جملے کیوں کہے اور یہ جملے تم اپنی زبان پر کیوں لے کر آئے، اب اس پر تمہیں کوئی عبرت کی بات تمہیں ملے گی اور تمہیں پتا چلے گا کہ جوانوں کے آنے سے یا جوانوں کے نہ آنے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا، جب دین کی سربلندی خدا کی رضا کے لیے کی جائے، خدا کے دین کی بلندی کے لیے کی جائے تو خدا چاہے تو ایک ابابیل سے بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیتا ہے، تم نے جوانوں پر فخر کیوں کیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملے آپ کے گویا کہ مزاج ناس پر ناگوار گزرے۔ اب مسلمانوں کا لشکر اسلام کا مقدمۃ الجیش یعنی آگے کا گروہ، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے فتح مکہ میں سارے چیزوں کی تعریف بھی کر کے بتائی کہ ایک لشکر آگے ہوتا ہے جس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، ایک یمین ہوتا ہے جو گویا کہ دائیں طرف ہوتا ہے، ایک میمنا ہوتا ہے، میمنا میسرا، میمنا دائیں طرف، میسرا بائیں طرف، اور درمیان کا جو ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ فتح مکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب ابو سفیان یہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار کہاں پر ہے تو مقدمۃ الجیش کے لوگ جب ہانپتے ہوئے جا رہے تھے اور جوان، تو ابو سفیان ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب نبی پاک کہاں پر ہیں، تو اس وقت حضرت عباس نے کہا تھا کہ وہ دیکھو جن کے بازوؤں پر ہری پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور جو سر سے لے کر لوہے سے لیس ہیں، اس قلب ہے وہ جلس، وہ گویا کہ لشکر کا قلب ہے اور سرکار ان کے درمیان تشریف فرما ہے اور اس کی قیادت سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھی، تو وہ قلب لشکر جس میں سرکار درمیان میں ہوتے تھے اور ایک ایک لشکر کو گویا کہ وہاں سے ہدایت مرحمت فرماتے تھے. اب سرکار قلب لشکر کے اندر موجود ہے، درمیانے لشکر کے اندر موجود ہے، لشکر کے بالکل وسط کے اندر موجود ہے. مقدمت الجیش، جیسے ہی یہ داخل ہوا ہے حنین کی وادی کے اندر، اب حنین کی گویا کہ وہ ان کوہستانی وادیاں، پہاڑوں کا سلسلہ، ان کے دروں اور پیج در پیج گھاٹیوں کے اندر، جیسے ہی وہ لشکر مسلمانوں کا مقدمت الجیش داخل ہوا، کافروں نے حملہ کر دیا. اب حملہ یہ تھا کہ تلواریں نیاموں میں تھی، تیریں تیار نہیں تھی، بندہ ہوشیار نہیں تھا. جب کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو مجاہد کہ ابھی جہاد کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو ہم ان کے علاقوں میں نہیں پہنچے. اب جب اچانک حملہ ہو گیا تو مسلمان تیار نہ تھے، کیونکہ انسان ہے، احساس بیدار نہ تھا، شعور ہی نہیں تھی، اوسان مطلع نہیں تھے. اور مضبوط سے مضبوط آدمی بھی جب اس کے اوسان مطلع نہ ہو، آپ اس کے قریب جا کے آواز لگائیں تو ڈر جائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ تقاضے بشری ہے. تو اب جب صحابہ اکرام تیار نہ تھے، اور جیسے ہی مقدمت الجیش یعنی جیش لشکر مقدم جو سب سے آگے تھا، تو مقدمت الجیش جیسے ہی وادی حنین میں داخل ہوا، کفار اپنے کمین گاہوں کے پیچھے سے نکل گئے، ان کوہستانی دروں کے پیچھے سے نکل گئے، ان پیج در پیج وادیوں کے پیچھے سے نکل گئے، اور انہوں نے سیدھا مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اب حملہ کرنا تھا، احد کا واقعہ آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہے اور ہمارے درس میں سنا بھی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بھگدڑ مچ گئی کہ جس میں سید الشہداء بھی شہید ہوئے تھے، وہ بھگدڑ کتنی خطرناک تھی، احد کے واقعے میں ہم نے ذکر بھی کیا، یہ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک بھگدڑ تھی. جب بھگدڑ مچ گئی تو اب صحابہ کو نظر نہیں آتا تھا کہ جائیں کہاں آئیں کہاں. اب اس بھگدڑ کے اندر جو سامنے والے صحابہ تھے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے تو وہ پیٹ دکھا کر پیچھے نکلے، تاکہ ہم تھوڑا دور جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ تیار کرتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں. لیکن کافروں کا حملہ اتنا سخت تھا کہ کوئی صحابی وہاں پر رک نہیں پایا، یعنی اتنا سخت تھا اور اتنی تیزی میں تھا اور اتنی زیادہ تعداد میں تھا. اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں بالکل سرکار کے پیٹ کے پیچھے کھڑا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گویا کہ پکڑا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر کوئی پریشانی کے اثار نہیں تھے، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک گویا کہ قیامت صغرا کا منظر تھا، اور صحابہ گویا کہ رفتار در رفتار سے شہید ہو رہے تھے، یعنی جس طرح حملہ ہو رہا تھا، اور بعض گویا کہ اپنی گویا کہ پشت کافروں کی طرف کر کے دوبارہ لوٹ رہے تھے. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باواز بلند فرمایا، یا انصار اللہ و انصار رسول ہی، اے اللہ کے مددگاروں اور اے اللہ کے رسول کے مددگاروں، انا عبد اللہ و رسول ہوں، الیہ ایھا الناس، میں خدا کا رسول ہوں اور خدا کا بندہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان لوگوں کی طرف آؤ، اور بڑھ کر کوئی پیٹ دکھا کر بھاگے نہیں. اس میں مورخین نے متعدد باتیں لکھی ہیں کہ تقریباً سارے صحابہ، اب سرکار مقدمت الجیش میں آ گئے، یعنی جو قلب تھا وہ آگے آ گیا، یعنی درمیان جو آگے کا لشکر تھا وہ بالکل صاف ہو گیا، یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے اور کچھ وہیں سے پیچھے کی طرف نکل گئے. اب جب آگے کا مجمع صاف ہو گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت مقدمت الجیش کی ہو گئی. اب کافر سامنے ہیں اور ان کے سامنے بالکل بغیر کسی آدمی کے سہارے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سفید دراز گوش پر گوئے کے سوار تھے، اور مورخین نے لکھا کہ صرف 10 صحابہ تھے، 10 سے 12 جن کے نام ابھی میں ذکر کرتا ہوں، عظیم صحابہ جن کے ناموں کی وساطت سے بس اپنی مرادیں ذہن میں حاضر کر لیجیے، اپنی حاجتیں دلوں میں لے آئیے. یہ وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جہاں ان کے قدم آ کر لگتے ہیں وہ جگہ خدا کی رحمت کا گنجینہ بن جاتی ہے، ان کے نام لینے سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں، ان کے نام لینے سے دل سے نفاق بغض نکل جاتا ہے، ان کے نام لینے سے سمندر راستہ دیتا ہے جبکہ سچی عقیدت ان سے رکھی جائے. کہتے ہیں جب سارا مقدمت الجیش چھٹ گیا اور سب پیچھے ہٹ گئے، اب کوئی تھا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کے لیے سامنے آتا. ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، دیگر اور مورخین نے لکھا کہ 10 سے 12 صحابی ہیں کہ جو سرکار کے ساتھ جڑے رہے، اور انہوں نے لشکر کو روک کے رکھا اور کافروں کے وار اپنے اوپر لیے، اور ایک ایک تلوار سے 10-10 کافروں کو مارا ہے، اور گویا کہ ان کی 10-10 20-20 تلواریں اپنے اوپر صحیح بھی ہیں، لیکن ان کو نبی پاک کی طرف آنے نہیں دیا، جن میں سرکار کے دائیں طرف خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر تھے اور بائیں طرف سیدنا عمر تھے. اسی طرح گہرا ڈال دیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، ابو سفیان بن حارث سرکار کے چچا حارث کے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے ابو سفیان کے بیٹے جعفر تھے، حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس تھے، حضرت عباس کے دوسرے بیٹے قسم بن عباس تھے، اور ربیعہ بن حارث تھے، اسامہ بن زید تھے، اور حضرت ایمن بن عبید تھے۔ یہ 10 صحابی تھے جو سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بعض صحابہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر اور مولا علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب بھی تھے، یعنی مولا علی بھی تھے اور حضرت سیدنا عقیل بن ابی طالب بھی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو 13 صحابی وہ بھی تھے۔ فرمایا کہ میں اس وقت نبی پاک کے ساتھ موجود تھا اور میں نے سرکار کے رخ انور پر کسی قسم کی پریشانی کے آثار نہیں دیکھے۔ تو یہ 13 وہ غیور جوان صحابی ہیں، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے اس وقت قیامت کی ہولناکیاں تھی، ایک قیامت سغرا تھا، بھگدڑ تھی، لیکن انہوں نے اپنی راہ نہ لی، ایک اینچ بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ آگے بڑھ کر کفار کو دھکیلا ہے۔ ان کے بار اپنے سروں پر، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس بڑے شدید زخمی ہوئے اور حضرت عقیل کے سر پر تلوار کے کئی وار ہوئے، لیکن آپ نے وار سہنے کے باوجود ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب آنے نہ دیا۔ بعد میں اللہ نے ان کو بڑے اکرام اور انعام سے نوازا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ صحابی رک کیوں گئے، باقی سارے صحابہ نکل گئے، صرف یہ کیوں رک گئے؟ میں پھر حصول برکت کے لیے نام لیتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عباس، سیدنا ابو سفیان بن حارث، سیدنا جعفر، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا قسم بن عباس، سیدنا ربیعہ بن حارث، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا ایمن بن عبید، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عقیل ابن ابی طالب، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ یہ عظیم صحابہ ہیں کہ یہ کیسے رک گئے؟ انسان ہے، ڈر تو اس کے اندر ہے، لیکن یہ تو فدائیت کی انتہا تھی، یہ تو جان نثاری کی انتہا تھی۔ احد کے اندر حضرت طلحہ نے اپنے سینے پر گویا کہ 70 سے زیادہ زخم محسوس کیے، لیکن ایک تیر بھی سرکار کی جانب آنے نہ دیا۔ یہ جو تاریخ ہے، اور آنے نہ دیا۔ یہ 13 صحابی جنہوں نے یہاں پر بھی یہ نظیر اور تمثیل دوبارہ زندہ کی، علماء نے بحث کی ہے کہ یہ تو جان ساری کی انتہا کی ہے، اس میں دراصل ضرور رب کریم کا، ان کے رب کا ان پر بہت بڑا فضل ہے، جس کی بنا پر وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط رہے، کیونکہ پہاڑ پر بھی اتنے وار ہو جائے تو وہ بھی مسمار ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے عزائم، ان کی چیخ، ان کی پکار، ان کا درد یہی تھا کہ سرکار کی حفاظت کرو اور کفار کی طرف بڑھ جاؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دراصل سورۃ توبہ میں جو یہ آیت موجود ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وللمومنین، کہ دراصل جب بھگدڑ مچ گئی تو اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول اور ان مسلمانوں کے دلوں سے خوف اٹھا لیا گیا تھا، اور انتہائی سکون اور تمانیت، ایسا سکون دے دیا گیا تھا جیسا بندہ گہری نیند میں سکون پاتا ہے۔ یعنی دل و دماغ سے ہر قسم کا خوف، وحشت، ڈر، بربریت نکال دی گئی تھی، اور دلوں کے اندر ایسا قلبی سکون دے دیا گیا تھا، تسکین اتار دی گئی تھی، اطمینان اتار دیا گیا تھا، جتنا بندہ گہری نیند میں سوتا ہے تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول پر جو سکینہ اترا ہے، ان میں 13 صحابہ یہ تھے کہ جن کے دلوں پر مصطفیٰ کے دل کے وسیلے سے سکینہ اترا ہے۔ تو یہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ اکبر، جو ثابت قدم رہے۔ کس کو پتا تھا کہ اب بھی طائف فتح ہو جائے؟ کس کو پتا تھا، حضرت گرامی، کہ مالک بن عوف خود جو شکار کرنے آئے ہیں خود شکار ہو جائیں گے؟ کس کو پتا تھا مالک بن عوف جو گویا کہ سرکار کے نام سے چڑ رہے ہیں اور وہ وہی ہوں گے جو سرکار کے نام پر گردن کٹانے والے ہو جائیں گے؟ کس کو پتا تھا کہ طائف کے جو لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے فتح مکہ کی طرح سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ کسی کو نہیں پتا تھا۔ صحابہ کرام کے قلب پر اطمینان ہوا، یقیناً صحابہ نے مستقبل کی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، حالیہ پلاننگ تھی کہ دین کی حفاظت کرنی ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ ان سے بڑا کون مخلص ہوگا؟ بندہ مال دے دے کسی سے، کہا تم پیسہ لے لو جا کے لڑ رہو، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ جان سب سے زیادہ عزیز ہے، پہلے اولاد عزیز ہے، اولاد مال جمع ہو جائے تو بندہ اولاد کو بھی چھوڑتا ہے، مال کو پکڑتا ہے، مال اور جان آ جائے تو پھر مال بھی چھوڑتا ہے، جان بچاتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے جان کی وہ ندی پیش فرمائی کہ جناب، جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اب ان کے اخلاص پر اگر کوئی تانا زنی کرے اور ان کے اخلاص پر کوئی گویا کہ مغلظات کہے، ان کے اخلاص کو کوئی نفاق میں تبدیل کہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ سرکار کی مثال کے بعد صرف 3 صحابہ مسلمان رہ گئے تھے اور یہ سارے صحابہ علی عیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، یہ نفاق میں تھے اور کسی غرض کے لیے لڑ رہے تھے. ہم ان بدبختوں سے پوچھتے ہیں، اور رابضیوں ذرا یہ جواب دو، اگر تم کیا خمینی بھی اس وقت ہوتا تو تم دبا کر بھاگ جاتا؟ یہ تو وہ غیور صحابہ تھے کہ جنہوں نے جانوں کی پرواہ نہ کی بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. ان صحابہ کی غیرت پر شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، ان صحابہ کے ایمان پر شک کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اہل سنت اور شیعت کا سب سے بڑا بنیادی اختلاف یہی ہے کہ ہم یہاں پر آپ درس سن رہے ہیں تو درس کا مطلب ہے کہ اعتقاد سے بھی واضح ہو، تو یہ بات ذہن میں رکھیں. شیعت کا یہ نظریہ ہے کہ سرکار کی وصال کے بعد تین صحابی مسلمان رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا نام لینے سے ان کا دل جلتا ہے لیکن مسلمانوں کا دل سکون پاتا ہے، کیونکہ وہ سکون جو رسول کے قلب پر اترا وہ صحابہ کے قلب پر اترا، اور جو ان سے خوش ہوتے ہیں ان کے قلب پر اترتا ہے. اس لیے وہ ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے. تو حضرت گرامی، ان صحابہ کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. قرآن اس لیے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. محبوب، انسانیت تیرے وفادار غیور غلاموں کی مثال نہیں دے سکتی، تاریخ مثال نہیں دے سکتی، اس لیے کہ بڑے سے بڑا وفادار ہوگا اس کے دل میں بغاوت کا عنصر ہوگا، اس کے دل میں مالک کے پیٹھ پیچھے مخالفت کا عنصر ہوگا، لیکن تیرے صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے ایسا نکھار دیا ہے جیسے ان کے جسم پر کپڑا سفید ہے، اسی طرح ان کا دل بھی چمکتا ہوا شفاف ہے. قرآن کہتا ہے وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں سے ہم نے کراہیت، ان کے دلوں سے ہم نے کفر کو نکال دیا اور بغاوت کو نکال دیا. مالک کے پیچھے در پردہ مخالفت جو ہے، وہ طغیانی جو ہے، مالک کی بارگاہ سے گویا کہ برگشتہ کرنے والی جو عادت ہے، فرمایا سب نکال دی. محبوب، تیرا ایک امتی نہیں، تیرا ایک صحابی نہیں، تیرے دو صحابی نہیں، اولئک هم الراشدون، تیرے قدموں میں بیٹھنے والے، اور جب تک تجھے لحد میں رکھا گیا اس وقت تک تیرے جلووں سے جو مستفید ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے قیامت تک میرے بندوں کے لیے راشد بھی ہے اور مرشد بھی ہے. یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. حضرت گرامی، صحابہ اکرام کے واقعات یہ عظیم واقعات ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین جو آپ کے دادا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدرسوں میں جا کر پڑھا کرتے تھے تو جہاں ہمیں الف با تا سا پڑھایا جاتا تھا، قرآن پڑھایا جاتا تھا، تو قرآن پڑھانے کے بعد بند کر دیا جاتا تھا، ان غیور اسلاف کے واقعات بتائے جاتے تھے اور اسے ایسا رٹایا جاتا تھا، ہمیں یوں لگتا تھا جیسے یہ قرآن کا حصہ ہے. فرماتے ہیں یہ واقعات آج تو ہمیں کچھ نہیں پتا، پانچ دس منٹ ملے درس دیا، درس سنا چلے گئے. فرمایا کہ یہ واقعات ایسے رٹائے جاتے تھے جسے قرآن رٹایا جاتا، تو ہمیں شعور کی منزل پر جب ہم نے قدم رکھا تب ہمیں پتا چلا کہ آج ہمارے قدم جو نمازوں میں جم رہے ہیں، ہمارا دل جو آج اللہ کی یادوں سے معمور ہے، یہ ان اسلاف کے کارناموں کی یاد کی برکت ہے، یہ ان کی یاد کی برکت ہے. آج ہمارے دلوں پر جو ان کی یادوں کا قبضہ ہے، آج ہمارے فکروں پر جو ان کی یادوں کا پہرا ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے بازو میں اسلام کے دشمن کو پچھاڑنے کے لیے طاقت بھی موجود ہے اور خدا کے حضور رونے والی آنکھوں بھی موجود ہیں. اسلاف کے، اور جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے وہ قومیں مثل نگار آب کے ہوتی ہے کہ جس طرح کے سمندر کے کنارے پر کوئی نقشہ بنایا جائے، ایک لہر اسے مار کر سب بجا دیتی ہے، ریت پر لکھنے سے مترادف ہوتی ہے. لیکن حضرات گرامی، جسے اپنے اسلاف یاد رہتے ہیں اور جسے اپنے معاملات یاد رہتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا، دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اور وہ لوگوں کو گویا کہ بنجر علاقوں میں آئے گا، صرف وہ تھوکے گا تو سبزہ اگنا شروع ہو جائے گا. جو مادی شہدائی ہوں گے، جو گویا کہ ایسے ہوں گے کہ جناب ہمیں اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ولی میں اگر کچھ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. لوگ بعض اس چیز کے ہیں کہ ولیوں کی کرامتیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی، اگر ولی میں کچھ ہے تو اپنے مزار کی حفاظت کیوں نہیں کر لیتا، ولی میں کچھ ہے تو جناب وہ دکھا کیوں نہیں دیتا. ہم نے کہا جو مشاہدے کے قائل ہے نا، جو ہر بات مشاہدے کی بات کرتے ہیں، وہ اپنا ایمان بچائیں جب دجال آئے گا. اس لیے کہ دجال پوچھے گا بولو مولوی صاحب کیا کرنا ہے، وہ کہے گا جی خشکے کو تر کر دو، تو تھوکے گا تو تر ہو جائے گا، تر خشک ہو جائے گا. تو اصل وہ چیز ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اس وقت مومنین کھڑے ہو کر کہیں گے تو دجال ہے، تو کچھ بھی کر کے بتا دے ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے رسول سے سن کر یہ بتایا تھا کہ تو سب کچھ کرے گا لیکن تو خدا کا دشمن ہوگا، خدا کا دوست نہیں ہوگا. تو اس وقت ایمان کس چیز سے بچے گا؟ جب ہمارا تعلق رہے گا اپنے متقدمین اور اپنے سابقین لوگوں کی یادیں ہمارے دلوں کے اندر رہے گی. تو کاش آج ہم اپنے بچوں کو گویا کہ قسم قسم کے کفاروں کے نام یاد کراتے ہیں، ڈرامے والوں کے نام یاد کراتے ہیں، فلموں والوں کے نام یاد کراتے ہیں، ان کے نام کے ٹی شرٹ بنتے ہیں جناب، ان کے نام کو فخریہ طور پر پہنا جاتا ہے. تو یہ نحوست بہت خطرناک نحوست ہے. یہ نحوست گویا کہ ایمان سے ہاتھ دھونے سے علیاذ باللہ کنارے تک لے جاتی ہے. ایمان کو بچانے والی چیز اور مسلمان کی روحانیت اور اس کی روحانی ترقی اور اس کی مادی ترقی ان صحابہ سے محبت میں ہے، ان اسلاف کو یاد کرنے میں ہے. اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھا کرو تاکہ ان کے نام لینے سے آپ کے گھروں میں ان اسلاف کی یادیں تازہ رہا کرو. میرے پاس اکثر لوگ نام لے کر آتے ہیں بچیوں کے نام بالخصوص، وہ تو مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہیں کہ نہیں، کہ جی یہ نام رکھ لیں، یہ نام رکھ لیں، آج کل یہ نام بہت چل رہا ہے، یہ نام بہت چل رہا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ صالحات کے نام پر رکھیں؟ کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ صحابیات کے نام پر رکھیں؟ کیونکہ ناموں کا اثر تو بندے پر ہوتا ہے. تو لہذا ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب صالحات کے کچھ نام ختم ہو گئے، آپ تھوڑی تحقیق کریں، معاملہ کریں. ایسا کوئی نام جو ڈراموں میں سن لیا، فلموں میں سن لیا، آج وہ بچیوں کے نام پر رکھا جا رہا ہے، پھر اس بچی سے امید رکھی جا رہی ہے کہ یہ بچی بڑی با حیا ہوگی، خاندان کا نام روشن کرے گی، تو بے حیا باش ہر شی خواہی کن. یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، میرے آقا کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ جب بندہ بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے تو جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن حضرات گرامی، موت کا ایک وقت ہے، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اسے مراجعات ہونی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کو ان بزرگوں کی یادوں سے معطر رکھنا چاہیے، معمور رکھنا چاہیے. مختصر آگے چلتے ہیں کہ اس میں پھر ہوا یوں کہ جب جنگ لڑی جا رہی تھی اور یہ 13 کے قریب صحابہ میرے آقا کے آگے حصار کیے ہوئے تھے، تو یہ جنگ کا معاملہ کیونکہ طویل ہے، میں اس پر آخری چند باتیں عرض کر رہا ہوں. تو جب حصار کیے ہوئے تھے تو اس میں سرکار کے چچا ایک حارث، جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، ان کے بیٹے ہیں ابو سفیان. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان پر میں آنے والے درس میں بحث کروں گا، اور انشاءاللہ پی آئی اے گارڈن میں جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے وہاں پر مزید تفصیل کے ساتھ، وہاں پر جو ماہانہ ہر ماہ کے پہلے جمعے میں جو ہوتا ہے عشاء کے وقت، وہاں پر بھی مزید میں قیامت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے وہاں پر بھی بحث کروں گا. صرف جملہ یہ سن لیجیے، آئندہ آنے والے جمعے میں اس پر تفصیلی پیش کروں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے والد سے لے کر حضرت آدم تک، اور آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ زاہدہ سلام اللہ علیہا سے لے کر سیدہ ہوا تک رضی اللہ تعالی عنہا تک، ان میں کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی فاجر، کوئی ایسا جو بازار میں شراب پی رہا ہو، کوئی زانی، کوئی بد اخلاق، کوئی نہیں گزرا. ایمان تو ایمان، وہ اخلاق کے بھی آفتاب و مہتاب رہے ہیں. تو یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے. باقی یہ کہ بعد میں اولاد کا کوئی معاملہ ہو جانا، یہ رشتہ داروں کا کوئی معاملہ ہونا، یہ ان کے ایمان کے ساتھ متصادم نہیں. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا کنعان، تو بیٹے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اور بیٹے جو جن سے دین آگے پھیلا ہے، تو ایک بیٹا کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جس سے دین پھیلا اور جو بعد میں نبی بنے، پھر ان سے نبی بنے، تو یہ سلسلہ جو نبوت کا چلتا آیا ہے حضرت آدم سے لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ سلسلہ جانب والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی. تو یہ فیضان نبوت جن جن کے پشتوں میں اور رحموں میں رکھا گیا، ان میں کوئی بدکارہ یا بدکار، ان میں کوئی بد اخلاقہ یا بد اخلاقی کرنے والا، یا کوئی کافرہ یا کوئی کافر نہیں گزرا، بلکہ سارے مومن، ایماندار اور بڑے با اخلاق اور اپنے وقت کے زاہد اور عابد گزرے ہیں. اس واقعے کو ذہن میں رکھیں. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی تعداد، جس طرح کے بعد میں 12 لکھی، بعد میں 10 لکھی ہے، اس میں سے ایمان لانے والوں کی تفصیل تو میں آنے والے درس میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر حارث، جن کے ایمان لانے پر کوئی جو گویا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ تمام علماء نے یہی لکھا، تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے. ان کے بیٹے ہیں ابو سفیان، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پریشان کیا. مکہ مکرمہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ بڑی اذیت ڈھائی، اور جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف جب سرکار نے دعوت فرمائی، تو اس وقت انہوں نے بہت گویا کہ راہ روکی، اور سب سے کہا کہ دیکھو یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، اگر یہ نبی ہوتے تو میں ان کو نہ مانتا. تو اس قسم کا انہوں نے بہت زیادہ شور شرابہ مکہ کے اندر کیا. لیکن جب فتح مکہ ہوا، ان کے دل کو بھی سرکار کی محبت نے چھو لیا، اور یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، تائب ہوئے، سرکار نے معاف فرمایا. لیکن ان کے دل میں یہ خلش تھی کہ سرکار نے مجھے دیکھا نہیں ہے، معاف تو کر لیا ہے، دیکھا نہیں ہے. تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں حضرت عباس، تو یہ حضرت عباس کے بھائی کے بیٹے ہیں، تو یہ سرکار کے پاس جانے کی جرت تو نہیں کرتے، لیکن اپنے تایا کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ آپ سرکار سے میری سفارش تو کریں. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تم سے راضی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو کہا کہ نہیں، میری شہادت کی دعا کر دیں اور میری خطاؤں کو معاف کر دیں. تو کہا سرکار نے تو معاف کرنے کی بات کہہ دی ہے. فرمایا لیکن میں نے سرکار کی زبان سے اپنے لیے کوئی محبت کے جملے نہیں سنے ابھی، جس سے میرا دل اس بات سے پریشان ہے کہ سرکار نے، اب وہ عام صحابی ہے، وہ سرکار نے مجھے بظاہر معاف تو کر دیا ہے لیکن سرکار کا دل راضی نہیں، اور جب سرکار کا دل راضی نہیں تو میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا. تو حضرت عباس ہمیشہ یہ کہتے تھے رک جا، کوئی موقع آنے دے. حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنا والد کہا کرتے تھے حضرت عباس کو. حضرت عباس جب آ جاتے تو سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی بھی کچھ بات کہے، حضرت عباس کوئی بات کرے. آپ نے سنا ہے کہ ابو سفیان کو جب حضرت عباس نے پناہ دی تھی، اور حضرت عمر کی بات کے ہونے کے باوجود سرکار نے حضرت عباس کو ترجیح دی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس کا بہت لحاظ کرتے تھے، اور جب وہ کوئی بات فرماتے تو سرکار انہی کی بات کو بہت ترجیح دیا کرتے تھے، اور سرکار ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اور ایک دن سرکار نے فرق محبت میں پوچھ لیا، چچا جان آپ کتنے بڑے ہیں عمر میں مجھ سے، اور میں آپ سے کتنا عمر میں چھوٹا ہوں؟ تو حضرت عباس نے آگے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو آپ کو جھولا بھی دیا ہے، تو آپ تو میرے سے ہیں چھوٹے. تو لفظ چھوٹا آپ نے زبان پر نہیں لایا، فرمایا کہ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، بڑے تو آپ ہی ہیں، ہاں 2 سال قبل پیدا ہو گیا تھا، میں آپ سے 2 سال قبل پیدا ہو گیا تھا، بڑے تو آپ ہی ہیں. اس کے باوجود، اتنے احترام کے باوجود، آپ نے ذات رسالت اور نبوت کا احترام اتنا ملحوظ رکھا کہ جب سرکار کے مزاج پاک کو آپ دیکھ لیتے، کیونکہ بچپن سے ساتھ میں ہیں، تو جب سرکار کا مزاج ایسا ہوتا کہ جس میں سرکار کوئی فیصلہ فرما رہے ہوتے، تو حضرت عباس اس وقت دور رہتے اور اب بڑے اپنے اوپر روبتاری کرتے. یہاں پر بڑا زور دیا ابو سفیان بن حارث نے کہ آپ سرکار کے پاس جائیں. فرمایا کہ نہیں، میں سرکار کا مزاج دیکھوں گا، جب سرکار مائل بکرم ہوں گے تو میں سرکار سے عرض کروں گا، تیرے لیے دعا کروا دوں گا. کہا سرکار آپ کا بڑا احترام کرتے. فرمایا احترام تو ہے لیکن وہ منصب نبوت پر ہے، ان کی بارگاہ یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. یہ تو اس مقام پر ہے کہ جن کی بارگاہ میں ادنا سے بھی آواز بلند کرنے سے اللہ فرماتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے عمل کو اس طرح برباد کر دوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا. اب یہ سلسلہ چل رہا تھا، آج ابو سفیان بن حارث کی قسمت پر تو جبریل بھی رشک کر رہے تھے، اس لیے کہ ابو سفیان بن حارث گویا کہ صحابہ کے ساتھ لڑتے ہوئے سرکار کے چہرے مقدس کے سامنے آ گئے، اور کافروں پر اللہ اکبر کہہ کر ضربے مارتے تھے، اور جب کوئی کافر سامنے نہ ہوتا تو حضرت عباس کی طرف التفات کرتے کہ آج کہہ دیں سرکار کہ دیکھیں سارے صحابہ چلے گئے ہیں لیکن میں آج پیچھے نہیں ہٹا ہوں، میں نے دل سے ایمان لایا ہے، کسی مقصد سے نہیں لایا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی، حضرت عباس اسی اس میں تھے کہ سرکار کوئی بشارت کا جملہ کہیں تو میں کچھ کہوں. اب حضرت ابو سفیان بن حارث سرکار کے سامنے جب کافروں پر ضرب لگاتی تو تکبیر کی آواز زور سے کہتی، تو سرکار نے پوچھا یہ خوبصورت آواز میں تکبیر کون کہتا ہے؟ تو اب حضرت عباس کو موقع ملا، حضرت عباس نے کہا حضور یہ ابو سفیان ہے. تو سرکار نے مسکرایا، پھر اور قریب ہو کر حضرت ابو سرکار حضرت عباس نے کہا حضور یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. سرکار نے سر مقدس کو ہلایا، کہا کہ حضور دیکھیں کیسی جوان مردی سے لڑ رہا ہے، حضور یہ شہادت چاہتا ہے اور یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. جب 3-4 دفعہ سرکار سے تکرار اور سفارش کی تو سرکار کی زبان مقدس سے جملے نکلے کہ غفر اللہ لہو کل عداوت عادانیہا، کہ اللہ اس کی ہر اس خطا کو معاف فرمائے اور ہر دشمنی کو معاف فرمائے جو اس نے دشمنی میرے لیے رکھی.
یہ جملے جب کہے گئے تو حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کی پشت پر ہاتھ مارا اور فرمایا آؤ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. تو جب حضرت ابو سفیان لوٹے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو سرکار نے آپ کو یہ جملہ فرمایا کہ یا اخی ادن منی, اے میرے بھائی میرے قریب تو آ, دور کیوں کھڑا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کی نعمتیں اور رحمتیں لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی. فرمایا کہ مجھے اس وقت یہ خوشی نہ ہوتی کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ یا اخی ادن منی, فرمایا کہ یہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ میرے لیے نعمت عظیم تھی اور خوشی کا لمحہ تھا. فرمایا کہ اس وقت مجھ سے کچھ نہ رہا گیا, میں سرکار کے قدموں میں گر گیا. فرمایا سرکار کے قدموں میں گرا ابو سفیان, جب سرکار کے قدموں میں گرے فرماتے فقبل تو رجلہ فی الرکاب, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ دراز گوش پر سوار تھے تو میں قدموں سے گرنے سے مراد آپ کی رکاب جو آپ نے تانی ہوئی تھی اور آپ نے جہاں پر نکیل لگائی ہوئی تھی تو میں آپ کے پاؤں مقدس کو چومنے لگا, میں آپ کے پاؤں کو چومنے لگا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مقدس کو نیچے کر کے میرے سر کو سہلاتے تھے اور صحابہ کو فرماتے تھے ابو سفیان ابن حارث من شباب اہل جنہ, لوگوں اہل جنت میں کسی شباب نوجوان کو دیکھنا چاہتے ہو, بعض حدیث میں آتا ہے جنت میں میرے قریبی ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قدموں میں پڑے ہوئے ابو سفیان کو دیکھ لو, میرے قدموں میں پڑے ہوئے ابو سفیان کو دیکھ لو. حضرت گرامی, ابو سفیان نے صرف دعائیہ کلمات کے بعد بس کیوں نہیں کیا, صرف یہ کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ خدا تیری ہر اس دشمنی کو معاف کر دے جو دشمنی تو نے میرے ساتھ کی ہے, خدا تیری ہر اس خطا کو معاف کر دے جو تو نے خطا اسلام کی راہ میں کی ہے, آپ وہی دعا لے کر چلے جاتے لیکن قدموں میں کیوں گرے اور پاؤں کو کیوں چوما اور چومتے رہے چومتے رہے جب تک میرے آقا نے ان کو اٹھایا نہیں. وہ چوم رہے تھے, وہابیوں سے کہو کہ چومنے کے لیے جھکا جاتا ہے. بدبختو لئینو, تم نے نبی کو سمجھا کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو کہ وہ اپنی مراد خدا کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے نبی کے پاؤں کے تنوے چاٹتے ہیں. جب وہ نبی کے پاؤں کے تنوے چاٹتے ہیں جب ان کا خدا عرش پر ان سے راضی ہوتا ہے اور ان پر رحمتیں نہیں. یہ سورت آج کے درس میں مکمل ہو رہی ہے جو تقریباً 8 مہینے کے قریب, اس کی 8 سے 8.5 مہینے کے قریب اس کی تفسیر کا سلسلہ جاری رہا, اور اللہ کی توفیق اور اس کے حبیب کی خصوصی عنایات سے ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم نے اس کی قراءت بھی کی, سماعت بھی کی, اور اس سے متعلق ائمہ احادیث اور جو معاملات تھے سیاسی معاشی ایمانیات قادیات قریات سیاسیات تمدن عمرانیات ہر مسائل پر جو سورہ المائدہ نے بحث کی تھی اس پر ہم نے جستہ جستہ واقعات اور حالات اور تحقیقات کی خدمت میں پیش کی. کیونکہ اس آیت اس سورہ مبارکہ کی خاصیت یہی ہے کہ اس کا نزول میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بالکل قریب ہو رہا ہے, مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے. مدینہ منورہ میں کثرت کے اعتبار سے نصرانی بہت زیادہ ہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں. تو اس سورت کے اندر سب سے بڑی خاصیت یہ رہی کہ جو لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منکر ہیں یا آپ کی شریعت کو قبول نہیں کرتے, آپ کو نبی نہیں مانتے, تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے حوالے سے دلائل پیش کیے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو غلط نظریات نصرانیوں نے اپنے اندر پیدا کر لیے تھے کہ خدا ہیں, خدا کے بیٹے ہیں, معاذ اللہ, اور یہ سارے غلط نظریات جو انہوں نے پیدا کیے تھے جو یکسر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے متصادم تھے, تو اللہ رب العزت نے اس سورت میں امتیازی حیثیت کے ساتھ نصرانیوں کے تمام اعتراضات جو ان کا سب سے بڑا پسندیدہ موضوع تھا جس پر ان کی بنیاد مذہب کی بنیاد تھی جو ان کے شجر دین کا تخم اصلی تھا اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید نے 2 ٹوک الفاظ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت کو واضح کیا اور نصرانیوں کے غلط نظریات کی تردید کی, جس سے اسلام کی سب سے بڑی حقانیت سامنے آئی کہ اس صورت کے بعد اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو وضاحت تھی اس کے بعد ان کے اندر کوئی دم خم نہ رہا کہ وہ آگے آ کر
حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر کوئی اعتراض کرتے یا کوئی بات کرتے، ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب میں سے یہودی بھی اپنے آپ کے لیے آسمانی دین کے دعوے دار تھے. اللہ رب العزت نے ان کے بھی فاسد عقائد و نظریات کو بیان کیا، اور اصل حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر جو دین لے کر آئے تھے اللہ رب العزت کی جانب سے، اس کی مکمل گویا کہ رہنمائی اور باتیں کی گئی. اب یہ سورت گویا کہ ختم ہو رہی ہے، اس کا آخری رکوع بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم عیسائیت کو پڑھیں اور عیسائیت کے فاسد نظریات کو دیکھیں، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ سورہ المائدہ شریف سے جامع کوئی سورت نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیت اور اسلام کے تمام تقابلی معاملات کو رب کریم نے خود بیان فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. اس آخری رکوع کے اندر بھی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے اور آپ کا ابن مریم ہونے کے حوالے سے، ابن اللہ نہیں ابن مریم ہونے کے حوالے سے، صرف میں نے آپ کے سامنے ان آیات کی تشریح پیش کی تھی کہ جس سے اسلامی نظریہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا نظریہ رکھنا چاہیے. اب کیونکہ سورت ختم ہو رہی ہے تو دنیاوی سارے ان کے غلط نظریات اور فاسد نظریات کو بیان کرنے کے بعد اب سورت ختم ہو رہی ہے، تو یوں سمجھیے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت بپا ہو رہی ہے. اب جو تم نے غلط نظریات دنیا میں پیدا کیے تھے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ اب آخری جو دو آیتیں ہیں، تین آیتیں ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کے منظر کو کھڑا کر دیا اور بیان فرمایا. اس سے پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم قیامت کے دن پوچھیں گے کہ آپ نے اور آپ کی والدہ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ وہ میری عبادت کریں، اپنی عبادت کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے خود رب کریم نے اس قول کی حکایت فرمائی کہ وہ میرے حضور کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ مولا میں کب ایسا کر سکتا تھا، میں جب ان میں تھا تب بھی تو مجھ پر نگہبان تھا، اور جب تو نے مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تب بھی تو ان میں نگہبان تھا، میں نے ان کو اسی بات کی دعوت دی کہ تم میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد جب قوم نے بہت زیادہ ستایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو ذکر کیا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، ذلیل کرے، رسوا کرے، تو یہ تیرے بندے ہیں، میں نے انہیں حق پہنچا دیا. وان تغفر لہم، اگر تو انہیں بخش دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو ہی گویا کہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری اپنے جملے بیان فرما کر قوم سے برات کا اظہار کر لیا کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے، اب ان میں بعض نے مانا بعض نے نہیں مانا، اب یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دے دے تیری مرضی ہے، تو بخش دے تیری مرضی ہے. اس کی تحقیق شفاعت کے حوالے سے گزشتہ درس میں گزری، بخش دے تیری مرضی، عذاب دے تیری مرضی، یہ مومنوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ جو کافر ہے تو وہ بخشا ہی نہیں جائے گا. اس سے متعلق یہ کہنا کہ بخش دے تیری مرضی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کافر جو مرے گا اس کو خدا بخشے گا ہی نہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے، حکم ہے، ایک آئین ہے. تو یہاں جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ جو فاسق و فاجر رہے، ایمان ان میں رہا، اگر تو نے بخش دے تو یہ تیرا فضل ہے، تو عذاب دے تو یہ تیرا گویا کہ عادل ہے، اور اگر تو نے بخش دے تو یہ تیرا فضل ہے. تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف حدیث پیش کی تھی کہ اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کر رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے اپنی امت کی فکر کے لیے زارو قطار آنسو بہنے لگے. مسلم شریف کتاب الایمان میں موجود ہے کہ جبریل سرکار کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے ما یبکی کا یا محمد، آپ کیوں روتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے غیرت فرمائی اور فرمایا جبریل میں تم سے نہیں کہتا، میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں روتا ہوں. جبریل جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام پیش کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذهب یا جبریل الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل، جا تو جبریل اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور ان سے کہہ دے کہ آپ ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، سابقہ انبیاء نے اپنی امتوں سے جس قسم کی تبلیغ کرنے کے بعد ان کی ڈھٹائی، ان کی شقاوت، ان کی بدبختی پر یہ کہہ دیا کہ مولا اب تو ہم تھک گئے ہیں، تو انہیں بخش دے تو تیری مرضی، عذاب دے تو تیری مرضی ہے، لیکن محبوب سے کہے کہ تیری امت کے لیے تو جب بری نہیں ہوا تو ہم بھی ان کو شفاعت کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. فرمایا کہ محبوب جا کر کہہ دو جبریل میرے محبوب سے کہ انا سنرضی کا فی امتک، آپ جیسا چاہتے ہیں آپ کی امت کو اسی طرح راضی کر دیا جائے گا آپ کو، اور فرمایا ولا نسو کا، اور آپ کو آپ کی امت کے لیے رنجیدہ نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر بحث چلی، میں نے گزشتہ درس میں بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل پیش کی تھی کہ اس حدیث پاک کے دو جملے جو رب کا وعدہ ہے کہ انا سنرضی کا فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے مسئلے میں راضی کر دیں گے، یہ سرکار کا مقام ہے. یہاں پر سارے محدثین نے لکھا ہے کہ اس قسم کا کلام رب نے کسی نبی سے نہیں کیا. اور فرمائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کریم کی بارگاہ میں عالی جناب کے اندر بہت محتشم مقام ہے, جس کی بنا پر رب کریم آپ کو مناتا ہے اور آپ کے لیے فضائل و خصائل کی بات کرتا ہے. یہ تنزل نہیں ہے بلکہ یہ مقام محبوبیت ہے. فرما ان سنرضی کا فی امتک, محبوب جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی تیری امت کے لیے تجھے راضی کریں گے. ایک ہے آپ کو راضی کریں گے, دوسرا جملہ رب نے یہ بھی فرمایا ولا نسوک, رنجیدہ نہیں کریں گے. یعنی وہ رضا ایسی کامل ہوگی کہ اس میں رنجیدہ ہونے کی اور گویا کہ ناراض ہونے کی کوئی ایک نقطہ اول بھی نہیں ہوگا, بلکہ مکمل طور پر آپ کو راضی کر لیا جائے گا. حضرت سیدنا علی سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ سیدنا علی نے اہل عراق کو بلایا اور عراق کے ائمہ اور اجلہ علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ قرآن تو تم کثرت سے پڑھتے ہو, ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کی تمہیں امید افزا آیت کون سی رکھتی ہے کہ جس کو تم پڑھو تو تمہارا دل کہے اب تو میں بخشا جاؤں گا. تو انہوں نے وہی آیت پڑھی کہ لا تقنطوا من رحمتی, رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو جاؤ. مولا علی سے پوچھا کہ آپ کے قلب پر تو قرآن بڑا روشن ہوا ہے, ذرا آپ بتائیے کہ آپ کو اور اہل بیت کو قرآن میں امید افزا آیت کون سی لگتی ہے, ہمیں تو یہ لگتی ہے. انہوں نے فرمایا جی ولا سوف یوتیک ربک فترضی, ہمارے لیے اور ہمارے اہل بیت کے نزدیک قرآن کے اندر رب کی جانب سے سب سے امید افزا آیت یہ ہے کہ محبوب ان قریب میں تجھے اتنا دے دوں گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کوئی مبالغے کا نہیں ہے, شفاعت کا عقیدہ کوئی شعر شاعری والا نہیں ہے, بلکہ یہ صحابہ کا نظریہ ہے, قرآن کا نظریہ ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کا وعدہ ہے کہ آپ کو ہم راضی کریں گے. صرف راضی کیسا کریں گے, ولا نسو کا, کہ آپ رنجیدہ نہیں ہوں گے. یہاں پر ایک نہیں کثرت سے حدیث موجود ہے, تبرانی معجم الاوسط کے اندر تو کثرت سے حدیث موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ سے رب نے وعدہ کیا کہ آل فاطمہ اور میرے اہل بیت میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. فرمایا میری رضا یہ کہ میری اولاد میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا, بشرطے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. نسب کی فضیلت ایمان کے بعد ہے. پھر صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی دیگر امت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا میں اس وقت تک رضا کا اعلان نہیں کروں گا جب تک میرا ایک امتی بھی عذاب میں پڑا ہوا ہو. فرمایا جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے تو میں رب سے کہوں گا کہ مولا میں راضی ہو چکا ہوں. تو یہ شفاعت کا منصب ہے. لوگ کہتے جی شفاعت کا عقیدہ شرک ہے. میں نے کہا عقیدہ جب شرک ہوتا جب یہ حق خدا کا ہوتا. شفاعت خدا کا حق نہیں, بندوں کا حق ہے. شفاعت کہتے ہیں سفارشی کو. خدا کسی کو سفارشی بن کر نہیں جاتا ہے بلکہ خدا کے دربار میں لوگ سفارشی بن کر آتے ہیں. تو وہ پتہ نہیں کیا دین پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ شفاعت کے عقیدے پر مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں. شفاعت خدا کا حق ہے ہی نہیں تو شرک کیسا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں شرک تو جب ہے نا کہ جب خدا کا حق بندوں کو دیا جائے بطور الوہیت کے, تو یہ خدا کا حق ہے ہی نہیں. کیونکہ سفارش تو بڑے کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے, خدا تو کسی کی بارگاہ میں سفارش بن کر نہیں جاتا. تو یہ بندہ تو یہ عقیدہ اور یہ منصب تو خالص بندوں کا ہے, اس کو شرک کہنا. دراصل ان کو عادت ہے کہ ہر نیک کام کو شرک کہہ دیتے ہیں. یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, مرض ہے ان کو, ایک مرض کہ ہر فضیلت, ہر نعمت, ہر انبیاء کی عظمت کی بات, ہر وہ چیز جس سے امتی نبی کے قریب ہو رہا ہو اور امتی نبی کی محبت میں جھوم رہا ہو, تو ان کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی شرک ہے. وہ بیماری ان کو یہاں پر بھی نظر آتی ہے. سوچتے سمجھتے نہیں ہے. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون, وہ فتویٰ جھڑ دیتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں جی وسیلہ شرک ہے. میں نے کہا وسیلہ بھی شرک نہیں, وسیلہ بھی خدا کا حق نہیں, یہ بندوں کا حق ہے. آپ نے کیا توحید سمجھا ہے؟ کسی کے پاس پہلے بیٹھ کر آپ نے نام تو مسجد توحید رکھ دی, اپنے آپ کو موحد کہہ دیا, دوسرے کو مشرک کہنے میں آپ بڑے دلدادہ ہیں, بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن حضور یہ بتائیے آپ کو توحید سمجھ میں آئی ہے؟ خدا کے حقوق کو آپ نے سمجھا ہے؟ توسل تو بندے کا حق ہے. توسل کہتے ہیں کہ کسی کو کسی بڑے کی بارگاہ میں ذریعہ بنا کر پیش کرنا. شفاعت اور توسل ایک ہی جہت کے عقیدے ہیں. یہ خدا کا حق ہی نہیں ہے, یہ تو بندوں کا حق ہے جو بندے لے کے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو وہ بےچارے بالکل علم سے آ رہی ہیں, صرف ان کا کام یہ کہ یہ شرک ہے, وہ شرک ہے, شرک کہہ کر پھر دہشت گردی ہے, پھر وہ پھڈا فساد ہے, ساری چیز. تو ان پہ ایک مرض لگا ہوا ہے. تو شفاعت یہ یقینی عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ہے کہ شفاعت کے متعلق متواتر روایات موجود ہے, ایک نہیں متواتر روایت موجود ہے. شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں, ترمذی شریف اٹھائیے, مشکات اٹھائیے, میرے آقا کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے. ہم جن بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں سیدی غوث اعظم, ان کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے. روایت میں آتا ہے ترمذی کی صحیح حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے, جس کا ماخذ اصلی ترمذی ہے کہ جنتیوں کی صف لگی ہوئی ہے اور انہیں جنت کا مزدہ دیا جا رہا ہے. لمبی لائن ہے, تصور کیجئے ایک شخص بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے, اگلے کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. اعمال نامے کی کیا کیفیت ہے آج درس قرآن جو ہم پی آئی گارڈن میں پیش کریں گے اس میں میں اس کی وضاحت کروں گا. اب اسے جنت کا مزدہ سنا دیا گیا, اب وہ جنت کی طرف جانے لگا تو جناب وہ پیچھے صف میں جو کھڑا تھا وہ صفیں توڑ کر بھاگا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تو کہا جی میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہا میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. تو کہا جی نہ حساب دیا نہ کتاب دیا, تم جنت میں جاؤ گے. جو لوگ ایک تصور دیتے ہیں ان کا عقیدہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے مقابلے میں کیا آتا ہے. فرمایا کہ جناب تم نے تو کچھ نہیں دیا تو تم جنت میں جانے کی بات کیسے کرتے ہو؟ کہا دیکھو آپ کو جنتی ہے نا اور آپ خدا کے مہمان ہیں, آپ فلاں وقت میرے محلے میں آئے تھے اور میں نے وضو کے لیے پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, یعنی بڑی نعمت تو درکنار. آپ میرے محلے میں آئے تھے, آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا تھا اور یہ میں نے نیکی کی تھی اور خدا اپنے مہمانوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اب وہ اس سے پہلے کہ بندہ اس سے جان چھڑائے رب کہے گا کہ سن تو میرا مہمان ہے اور یہ تیرا محب ہے, اور میزبان کی یہ شان ہوتی ہے کہ مہمان جس پر ہاتھ رکھ دے میزبان اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. فرما اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا. تو حضرات گرامی شفاعت میں تو خدا کی بارگاہ سے مومنین کی نسبت کے حوالے سے اتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر, کچا بچہ ماں کے رحم سے ساقط ہو جائے وہ خدا کے دربار میں آ کر کھڑا ہو جائے گا. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے ساتوں دروازے سے آ کر خدا سے مخاصمت کرے گا. رب فرمائے گا یہ کون ہے؟ تو کہا جی یہ کچا بچہ ہے جو پیدا نہیں ہوا, چار سال کے چار مہینے کے حمل سے لے کر نو مہینے کے حمل کے درمیان یہ اپنی والدہ کے صدف سے ساقط ہوا, کلمہ اس نے نہیں پڑھا, نماز اس نے نہیں پڑھی, دنیا میں آنکھیں نہیں کھولی, دار العمل اور دار التکلیف میں اس نے وجود نہیں پایا, لیکن ہے مومن کا نطفہ. اللہ فرمائے گا یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے مولا میں جنت میں اکیلا کیوں جاؤں, میرے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ فرمائے گا مومن ہے, مومن کی اولاد ہے. کہاں فرمایا اس کو بھی جنت میں جہاں یہ ہے اس کے والدین کو بھی وہاں بھیج دو. تو جب ایک مومن کا نطفہ وجود نہیں ہے, اب وہ نطفہ ہے ایمان کی برکت سے خدا کی بارگاہ میں اتنی شفاعت کرے گا, اور جن کی برکتوں سے اسلام کو برکتیں نصیب ہوئی ہیں حضرت گرامی جب اپنے چاہنے والوں پر کرم فرمائے تو کیوں نہیں ہو سکتا. اب آیات ایسی موجود ہیں کہ کفار ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے, لیکن قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ مومنین ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, ان کا تعلق رہے گا, یہاں تک کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اپنے پیچھے مسلمان بھائیوں کو جب جنت میں نہیں پائیں گے اور ان کو گویا کہ پل صراط پر امتحان میں پائیں گے اور کچھ کو جہنم میں گرتا ہوا پائیں گے, تو مسلم شریف ہے کسی کو مشرک کہنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لیں, کچھ دن کہیں لگانے سے پہلے ان احادیث کو پڑھ لیں, اسلامی نظریات کو سمجھ لیں, بعد میں مفتی اور چودھری بنے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے, شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے. کتاب ایمان کی آخری حدیثوں میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب جنت میں چلے جائیں گے تو مڑ کر دیکھیں گے ہمارے ساتھ تو آیا نہیں, رب کے حضور سجدہ کریں گے. فرمایا کہ جنتیوں تمہارے سجدے کی حرمت میری بارگاہ میں بہت ہے, کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا جو پیچھے گر گیا ہے اور آیا نہیں ہمارے ساتھ, وہ ہماری صفوں میں نمازیں پڑھتا تھا, ہمارے حلقے میں بیٹھ کر تیری توحید کو بیان کرتا تھا, مولا وہ ہم سے محبت کرتا تھا. اٹھائیے مسلم بخاری میں روایت موجود ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جا جو تم سے محبت کرتا تھا, تمہاری صفوں میں کھڑا ہو جاتا تھا, تمہارے حلقے ذکر میں شامل ہو جاتا تھا, جاؤ جس کو جانتے ہو پکڑ کر لے آؤ جنت میں اپنے ساتھ رکھ لو. تو جناب صالحین کی نسبت پر اب اس کے بعد کہنا کہ جناب کوئی کسی کو کوئی کام نہیں آئے گا, تو میں نے کہا مسجد میں دعا کرتے کہ خدا کرے تمہارے کوئی کام نہ آئے, ہمارے کام تو نبی بھی آئیں, غوث بھی آئیں, قطب بھی آئیں, ابدال بھی آئیں حدیثوں میں, اس لیے کہ ہمارے پاس عمل تو ہے لیکن عمل فخر کی چیز نہیں ہے, نسبت ہے جو نسبت فخر کی چیز ہے. سرکار سے صحابی نے پوچھا کہ حضور متى الساعة, قیامت کب آئے گی, میں اور آپ کیا نمازیں پڑھیں گے؟ جو صحابی نے نمازیں پڑھی ہے جس کی ایک نیکی کے سامنے ہماری برسوں برس کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے آقا کہتے ہیں ساعت تو آئے گی, ما عددت لہا, قیامت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ولا صلاۃ ولا حج ولا صوم, حضور کوئی نماز میرے پاس نہیں ہے. کیا وہ بے نمازی تھے معاذ اللہ؟ نہیں, اس پر فخر نہیں ہے, یہ قبول ہو نہ ہو. فرما کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی زکات نہیں. تو کہا پھر کیوں پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ فرما حضور ایک ایسا عمل ہے جو سارے عملوں کو دکھا دے گا. فرما وہ کیا؟ کہا ولیکن احب اللہ و رسول, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اور بس یہ دنیا تک ہے, بلکہ فرمایا کہ انت مع من احببت, یاد رکھ اس بات کو کہ تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ سارے نظریات تعلق شفاعت کا اسی کو حدیث پاک کے اندر اور قرآن کی آیت میں پیش کیا گیا کہ رب کریم نے فرمایا کہ محبوب عیسیٰ نے تو اپنی قوم کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا لیکن ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ ان سنرضی کا فی امتک ولا نسوک، ہم تجھے تیری امت کے لیے راضی کریں گے، ایسا راضی کریں گے ولا نسوک کہ تیرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی رنجیدگی نہیں ہوگی. بالکل اور سکا فرماتے ہیں میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے. اب اس کے بعد قیامت کے آخری لمحے کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جو نبی جس کو زندگی ملی ہے جو دار العمل میں ہے دار التکلیف کے اندر ہے اب وہ زندگی پا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ حق بولے سچ بولے. سچ کا فائدہ اسے دنیا میں بھی ملے گا لیکن دائمی فائدہ اسے قیامت کے دن ملے گا. اللہ فرماتا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو اپنے سچ بولنے کا فائدہ ملے گا. اللہ فرماتا آج سچوں کو حق بولنے کا، ایمانیات پر اپنی جانوں کو قربان کر دینے کا، دین متین کے سامنے اگر گویا کہ فلک بوس باطل قوتیں بھی آ گئی لیکن پھر بھی انہوں نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا، رب کریم فرماتا ہے ہماری بارگاہ سے انہیں سچ کی اجر ملے گی. ایک بات یہاں پر غور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے ہم نے دو نعمتیں ان کے لیے رکھی ہیں، ایک ان کی جسم کی نعمت ہے ایک ان کی روح کی نعمت ہے. جس نے ہمارے لیے سچ بولا کہ خدا ایک ہے، محمد رسول اللہ خدا کے رسول بندے ہیں اور ان پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی الی آخری، یہ سارے عقیدے کی باتوں کو جس نے سچ کہا اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی ان کو فائدہ ملے گا لیکن دائمی فائدہ آخرت میں ملے گا. اور ہم انہیں دو نعمتیں دیں گے، ایک نعمت ان کے جسم کی ہوگی ایک نعمت ان کی روح کی ہوگی. کیونکہ انسان کے جسم دو چیزوں سے امتزاج ہے، روح اور جسم کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے جسم کی بھی چیزیں دیں گے اور روح کی بھی چیزیں دیں گے. فرمایا جسم کی چیز کیا ہے، لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جسم کی خوشی کے لیے ہم انہیں جنتوں میں لے جائیں گے. کیونکہ جسم کو آرائش چاہیے، جسم کو آرائش چاہیے، تو اس آرائش اور زیبائش کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ جسم یہ کہتا ہے کہ کبھی کوئی نعمت مل جائے تو ایسا نہیں ہو کہ وہ زائل ہو جائے، چلو زائل نہیں ہوتی یہ تو مر جائے گا، اگر نعمت زائل نہیں ہوتی تو اس کی حیات تو زائل ہو جائے گی. ارے فکر انسان کی زندگی میں لگی رہتی ہے کہ نعمت تو خدا نے دے دی ہے، اب آیا یہ نعمت میں دوام ہے یا میری زندگی میں دوام ہے؟ اگر نعمت میں دوام ہے تو زندگی تو ایک دن جانی ہے، تو اللہ فرماتا اس دن غم نہیں رہے گا، جسم کو آزادی دی جائے گی، خالدین فیہا ابدا، اس دن نعمت کو بھی دوام ہوگا اور حیات کو بھی دوام ہوگا اور اس دن وہ دل کھول کر جتنا چاہے گا. اور فرما روح کی غذا کیا ہے، رضی اللہ عنہم و رضو عن، وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، رب ان سے راضی ہو جائے. جسم کی غذا جنت ہے اور روح کی غذا خدا کی رضا ہے. کہا جی ہم اس کو راضی کر دیں گے اور روح کی رضا سے اسے گویا کہ بہرمند کر دیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا ٹھکانہ ہے. اور ختم ہو رہی ہے سورت اس پر کہ للہ ملک السماوات والارض. اے حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والو، اے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنے والو، سنو، زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہیں، وما فیہن، جو چیز اس کے اندر ہے، اس کا مالک خدا ہے، وہ خدا کی مملوک ہے، عبد ہے. تو جو مملوک ہو اور عبد ہو وہ خالق نہیں ہو سکتی. تو خدا حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، سیدہ مریم خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا کی ملک کے اندر ہے اور جو ملک ہوتی ہے وہ خدا کا درجہ نہیں رکھ سکتی، وہ خدا کا درجہ نہیں رکھ سکتی. تو خدا کی ذات تو احکم الحاکمین ہے، مختار مطلق ہوا کرتی ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ نے دوبارہ اسلامی فلسفے کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ خدا کون ہے. فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہیں ان میں سے جو ہے سب پر خدا کی سلطنت ہی کی ملکیت کے سکے لگے ہوئے ہیں اور ہر شے اس کی ملکیت کے اندر داخل ہے. اور جو ملکیت کے اندر داخل ہے وہ اس کی عبدیت کے اندر داخل ہے. عبدیت کے افراد لوگ خدا نہیں بنتے، خدا ایک ہی ہے، مالک یہی ہے. وہ ہوا علی کل شے ان قدیر، اور وہی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج سورہ المائدہ کی آیت نمبر 120 تک کا اختتام ہوگی. اور آج الحمدللہ جمعے کے درس میں اللہ کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کی خوشی عنایات کے صدقے سورہ المائدہ شریف ختم ہو گئی، جس پر گویا کہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم دوران درس جو چیز اس میں غلطی اور گویا کہ بے احتیاطی والی ہو، مولا کریم ہمارا عزم اس پر نہیں تھا لیکن ہم تیری بارگاہ میں توبہ کے خواستگار ہیں، ہمیں معاف کرما دے. اور جو حق و ثواب ہے مولا کریم اسے ہماری زندگی میں اور ہماری قیامت کی زندگی میں مولا کریم اسے ہمارے لیے مشعل راہ بنا. اور قرآن